اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاه الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وال محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال سبحانه وتعالى ايضا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه صلوات على محمد وال محمد برادران عزیز و خواران محترم خصوصیات اسلام عشرے کا موضوع ہے دو تقاریر جو اب تک ہوئیں اس میں میں نے یہ گزارش کی کہ اسلام ایک انرجیٹک دین ہے یہ سست بنانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس کے نام پر انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو معطل کر دے اپنے آپ کو بالکل وڈرا کر لے ہر طرح کے ایفرٹس اور سٹرگل سے اسلام اس لیے نہیں آیا لہٰذا پہلی تقریر کے اندر بھی میں نے کچھ گزارشات اس حوالے سے پیش کی تھیں اور کل بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے دو آیتوں کی طرف خاص طور پر میں نے متوجہ کرنا چاہا تھا اللیس للانسان الا ما سعى انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور دوسری آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے میدان عمل میں نہ آ جائے یعنی آپ غور فرمائیے کہ وہ دین جو اتنا انرجیٹک تھا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ طول تاریخ کے اندر ایک پورا سلسلہ رہا جو آج تک موجود ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میسج کو پاس آن کیا گیا کہ انسان کا اپنا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے انسان کی اپنی تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے انسان کی اپنی کوئی فری ویل نہیں ہے لیکن اگر آپ آل محمد کے دروازے پر آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیشہ اسی بات کو سمجھایا گیا کہ پروردگار عالم نے تمہیں اس دنیا کے اندر فری ویل کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس کی بنیاد پر اکاؤنٹیبلٹی ہے اگر انسان کے پاس فری ویل ہی نہ ہو تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کس بات کی ہے پھر آپ مجھے بتائیے کہ جو پیغام بھیجا گیا معصومین کے ذریعے سے انبیاء کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے اگر ہر ایک کا پیپر اسی طرح سے لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ذرا سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا گنجائش باقی بچتی ہے کسی بھی میسج کی کہ جب اس نے انفلوئنس ہی نہیں کرنا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی آپ غور فرمائیے برادران عزیز ہمارے پاس جو نماز میں ایک ذکر سکھایا گیا وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے پوری نماز ہی بہت امپورٹنٹ ہے مگر اس کانٹیکس میں جو ابھی میں بات کر رہا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر رکعت میں جب اختتام ہوتا ہے تو اٹھتے ہوئے ہم ایک جملہ کہتے ہیں وہ کیا ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ بہت ڈیسائسو ہے انسان کی فری ول کے حوالے سے سکھایا یہی گیا کہ یہ کہو کہ حول و قوت اسی کی طرف سے ہے بحول اللہ وقوتہ قوت اور طاقت اس کی طرف سے ہے اقوم واقعد کھڑا میں ہوتا ہوں بیٹھتا میں ہوں یہ کھڑا ہونا یہ بھی میرا کام ہے بیٹھ جانا یہ بھی میرا کام ہے مگر وہ طاقت جو خدا نے مجھے دی ہے اسی کے ذریعے سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور اسی کے ذریعے سے میں بیٹھتا ہوں ایکشن مجھے لینا ہے دیکھیے علماء کرام نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں سمجھائی ہیں یہ تو علم کلام کا ایک مستقل مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن آپ غور فرمائیے بعض علماء نے اس کو اس طریقے سے ایلوبریٹ کیا کہ آپ دیکھیں کچھ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور کچھ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کے پاس اختیار ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو معصوم نے جب ایلوبریٹ کیا تو یوں سمجھایا کہ الامر بین الامرین کہ معاملہ درمیان کا ہے، نہ پورا اختیار ہے نہ انسان پورا مجبور ہے، معاملہ درمیان کا ہے۔ یعنی جب کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ درمیان کا ہے، سم تھنگ ان بٹوین، کہ نہ ایبسولوٹ اتھارٹی دے دی گئی ہے اور نہ ہی انسان کو بالکل مجبور کر دیا گیا ہے، یہ درمیان کا معاملہ ہے۔ کس طریقے سے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم سے ہی کہوں کہ ایک پیر اٹھاؤ تو کیا کرو گے؟ اٹھا لوں گا۔ انفیکٹ اس نے اٹھا لیا۔ امام نے کہا کہ اب دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا بس اتنا اختیار ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے ایک پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا پیر اٹھانے جاؤ تو مجبور ہو جاؤ گے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، نہیں میں مزید اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس کان ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، یہ سب ہمارے پاس ہیں، درست ہے؟ مجھے بتائیے کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ آنکھ سے نیلے کو پیلا دیکھیں؟ آپ کے سامنے بلو کلر ہے، کیا اس آنکھ کے لیے ممکن ہے کہ یہ بلو کو وائٹ دیکھے، وائٹ کو یلو دیکھے، یلو کو ریڈ دیکھے؟ از اٹ پاسبل؟ پاسبل نہیں ہے۔ یہ آنکھ مجبور ہے، اس کو پروگرام اسی طریقے سے کیا گیا ہے کہ یہ آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی، سفید کو سفید دیکھے گی، کالے کو کالا دیکھے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ آنکھ جب نیلے کو نیلا دیکھ رہی ہے، پیلے کو پیلا دیکھ رہی ہے، سفید کو سفید دیکھ رہی ہے، تو کیا نیلے کو نیلا دیکھنے کے اوپر کوئی ثواب ہے؟ نیلے کو نیلا دیکھنے کے اوپر کوئی عذاب ہے؟ یعنی اگر میرے نوجوان دوست ہیں ان کے لیے نیلا اور پیلا یہ مشکل ہو رہا ہے تو بلو یلو یہ کر لیجیے، لیکن اگر کوئی اپنی آنکھ سے یلو کو یلو دیکھ رہا ہے، بلو کو بلو دیکھ رہا ہے، تو کیا اس دیکھنے کے اوپر کوئی ثواب ہے؟ کیا اس دیکھنے کے اوپر کوئی عذاب ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ آنکھ ہے، اس کو پروگرام ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ بلو کو بلو دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی، یلو کو یلو دیکھے گی، اسی طریقے سے دیکھے گی، یہ آنکھ مجبور ہے۔ اچھا اب آگے بڑھے جائیے، مجھے بات بتائیے یہ جو زبان ہے اس کے اوپر آپ شوگر کوئی کرسٹل رکھ دیں تو وہ کیا فیل کرے گی؟ وہ ظاہر ہے سویٹ فیل کرے گی کہ شکر ہے، مٹھاس۔ آپ اس کے اوپر سالٹ رکھ دیں تو یہ زبان کیا محسوس کرے گی؟ ظاہر ہے کہ نمکین محسوس کرے گی۔ یا زبان یہ کر سکتی ہے کہ رکھیں آپ میٹھا اور وہ اس کو سالٹش فیل کرے، اور آپ اس کے اوپر نمک کے کرسٹلز رکھ دیں اور وہ اس کو سویٹ فیل کرے، از اٹ پاسبل؟ یہ زبان مجبور ہے، یہاں پر یہ زبان مجبور ہے، وہاں پر آنکھ مجبور تھی، یہاں پر زبان مجبور ہے۔ اچھا گریو وائس بھی ہوتی ہے، شرل وائس بھی ہوتی ہے، آواز بھاری بھی ہوتی ہے، آواز باریک بھی ہوتی ہے۔ آپ کا کان، اس کو پروگرام اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اگر نارملی یہ فنکشن کر رہا ہے تو جو گریو وائس ہے اس کو وہ گریو ہی سنے گا، جو شرل وائس ہے اس کو وہ شرل ہی سنے گا۔ یہ کان مجبور ہے۔ کیا آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ کان سے گریو وائس کو شرل سنیں اور شرل وائس کو گریو سنیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پروگرام ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ یہی کر سکتا ہے، اگر اس کا نارمل فنکشن ہے تو یہی کرے گا۔ نہ اس آنکھ کے بلو کو بلو دیکھنے کے اوپر کوئی ثواب ہے، نہ اس کے اوپر کوئی عذاب ہے۔ زبان کے اوپر اگر کوئی میٹھی چیز رکھ دیں تو وہ میٹھا محسوس کرے گی، مجبور ہے۔ اس میٹھا محسوس کرنے کے اوپر اس زبان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی سزا بھی نہیں ہے، اس لیے مجبور ہے۔ یہ کان ہے، گریو وائس کو گریو فیل کرے، شرل وائس کو شرل فیل کرے، سینس کرے، اس کے اوپر کوئی عذاب، کوئی ریوارڈ، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں پر یہ مجبور ہے۔ آپ ہاتھ سے کسی چیز کو فیل کرتے ہیں، اگر وہ سخت ہے، اسٹف ہے، تو یہ ہاتھ اس کی سختی کا احساس کرے گا، اگر وہ نرم ہے، سافٹ ہے، تو اس کی سافٹنیس کو فیل کرے گا۔ یہ ہاتھ مجبور ہے، اس کو پروگرام ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ یہ تو ٹولز ہیں۔ آپ غور فرمائیے گا کہ جہاں پر انسان مجبور ہوتا ہے، اس مجبوری کے ساتھ نہ کوئی ریوارڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سزا ہوتی ہے۔ یہ آنکھ مجبور ہے، بلو کو بلو دیکھنے پر، یلو کو یلو دیکھنے پر کوئی اختیار نہیں ہے، مگر اس آنکھ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ یہ محرم کو دیکھے یا نہ محرم کو دیکھے، یہ اختیار تو اس کے پاس ہے۔ اس آنکھ کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے استعمال ہو یا کسی حرام لٹریچر کو پڑھنے کے لیے استعمال ہو. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ النظر والا وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. وہ اختیار سے ہوگا، وہ اختیار سے ہوگا. والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. یہ سارے کام انسان اپنے اختیار سے کر رہا ہے، یہاں پر یہ مجبور نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا، زبان سے وہ میٹھے کو میٹھا چکھنے پر مجبور تھا، اور بے شک ایسا ہی تھا. وہ نمکین کو نمکین چکھنے پر مجبور تھا، لیکن اس زبان کو وہ کیسے یوز کرتا ہے؟ اس زبان کے ذریعے سے وہ گالیاں دیتا ہے یا آل محمد کا ذکر کرتا ہے؟ یہ تو اس کے پاس اختیار ہے. وہ اس زبان کے ذریعے سے غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، یا اس زبان کے ذریعے سے وہ تلاوت قرآن کرتا ہے؟ وہ اس زبان کے ذریعے سے کسی دل کو زخمی کرتا ہے، یا اس زبان کے ذریعے سے ہمدردی کے دو بول بول کر کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ تو اس کے پاس اختیار ہے. جہاں سے انسان کا اختیار شروع ہوتا ہے، وہیں سے ثواب اور عذاب کا چیپٹر بھی بالکل اوپن ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا برادر نے عزیز، جہاں مجبوری ہے اس مجبوری کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے، اس مجبوری کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے. جہاں سے انسان کا اختیار شروع ہوتا ہے، آپ اگر کسی چیز کو محسوس کر رہے ہیں وہ اسٹف ہے، آپ اس کو سخت فیل کریں گے، وہ سافٹ ہے، آپ اس کو سافٹ ہی فیل کریں گے. مگر اس ہاتھ سے اگر کسی گرتے ہوئے کو سنبھال لیں اور اس گرنے والے کو کھڑا کر دیں، یہاں سے تو اختیار شروع ہو گیا. اور جب اختیار شروع ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی ثواب اور عذاب کی پوری بحث شروع ہو گئی. پروردگار عالم نے عذاب اور ثواب کو مجبوری کے اوپر نہیں رکھا ہے، اختیار کے اوپر رکھا ہے. اصول وہی ہے کہ طاقت اس کی طرف سے ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کا جتنا اختیار اس نے دیا ہے، اس کے مطابق انسان ثواب کا بھی حقدار ہوتا ہے، اس کے غلط استعمال پر انسان عذاب کا حقدار ہوتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور آپ دیکھیں گے برادران عزیز کہ یہ چیز آپ کو پوری کائنات کے اندر نظر آئے گی. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کی مجال نہیں ہے، سورج کے حوالے سے ممکن نہیں. يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ چاند اس کو پکڑ لے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی. ان کو پروگرام کیا گیا ہے، کوئی اختیار ان کو نہیں دیا گیا. دیکھیے آپ برادران عزیز، اس فنومنا کو سمجھانے کے لیے مجھے اپنے مدرسے کی پہلی کتاب یاد آ گئی. ہمارے حوزہ علمیہ کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عربی زبان کے لیے بالکل اسٹارٹ، اس کے اندر ایک کتاب ہے امثلہ، پھر اس کے بعد اسی کی شرح ہے جس کو کہا جاتا ہے شرح امثلہ. امثلہ یعنی مثالیں. اب وہ کتاب تو صرف کے لیے، یعنی وہ عربک گرامر کی بالکل بنیادی ایک بیسک کتاب، کہ جس کے اندر کچھ مثالوں کے ذریعے سے چیزوں کو میمورائز کروایا جاتا ہے تاکہ لیٹر فیز کے اندر اس کو ایلوبریٹ کیا جائے، وہی شرح امثلہ میں. وہ شرح امثلہ کا جہاں آغاز ہوتا ہے، یعنی آپ میں سے اگر کچھ ایسے احباب ہیں کہ جن کا حوزے کے حوالے سے بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس کتاب کے آغاز میں، اگرچہ اس کا ٹاپک کچھ دوسرا ہے، عربک گرامر ہے، مگر ایک طالب علم ہے، وہ نیا نیا آیا ہے مدرسے کے اندر، تو پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی ایک حدیث وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا قال رسول اللہ. اور وہ کیا حدیث ہے، ذرا سنیے گا. حدیث یہ ہے کہ اول العلم میں معرفت الجبار، کہ بھائی تم مدرسے میں آئے ہو تو طالب علم بن کر آئے ہو، یو آر سیکنگ نالج. علم کا آغاز کیا ہے اور علم کنکلوڈ کہاں پر ہو جاتا ہے، علم کا اینڈ کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ اول العلم معرفت الجبار، علم کا آغاز، علم کی ابتدا، اسٹارٹ، جہاں سے علم شروع ہوتا ہے وہ ہے معرفت الجبار، اس اللہ کی معرفت کے جو جبار ہے. جبار کا مطلب کیا ہوا؟ جبر کرنے والا. جبر سے نکلا ہے مجبور، جابر، مجبور، جبر کرنے والا، جابر، جس کو مجبور کیا گیا، یعنی جس کے اوپر اس جبر کو اپلائی کیا گیا. یہی جو جابر ہو جب بہت زیادہ جبر کرنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں جبار، یعنی صیغہ مبالغہ، آپ کہہ لیجئے سپرلیٹیو ڈگری، کہ بہت زیادہ. تو جو بہت زیادہ جبر کرتا ہے وہ اسپیس دے گا. پیغمبر فرما رہے ہیں اول العلم ہے معرفت الجبار، علم کی ابتدا کیا ہے؟ اس اللہ کی معرفت کہ جو جابر نہیں جبار ہے، اتنا مجبور کر دیتا ہے، اسپیس نہیں دیتا ہے. اور پھر علم کا اختتام کیا ہے؟ اب ذرا سنیے اور کانٹرڈکشن کو ملاحظہ کیجئے. معاذ اللہ، معاذ اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں کوئی یہاں سے شوشہ لے کر چلا جائے. اوکے، مولانا نے کہا کہ حدیث کے اندر کانٹرڈکشن ہے، حدیث کے اندر کانٹرڈکشن نہیں، ایز اٹ اپیئرز، بس جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا وہ کیا ہے؟ اس اللہ کی معرفت جو فقط جابر نہیں ہے، جبار ہے، بہت زیادہ جبر کرتا ہے. جب وہ بہت زیادہ جبر کرتا ہے تو مجھے بتائیے وہ اسپیس دے گا؟ وہ اسپیس تو نہیں دے گا. وہ آخر العلم، اور علم کا اختتام کیا ہے؟ تفویض الامر الیہ. علم کا اختتام یہ ہے کہ اپنے معاملے کو اس کے سپرد کر دو، اپنے امور کو اس کے حوالے کر دو، یہ ہے علم کا اختتام. کانٹرڈکشن کیا ہے؟ جب وہ جبار ہے تو اس نے اسپیس تو دیا ہی نہیں تھا. جب اس نے اسپیس نہیں دیا تھا تو ہمارے پاس تھا کیا کہ جو واپس ہم اس کے سپرد کریں؟ آپ بات کی طرف متوجہ ہوئے؟ یعنی وہ جو کوشچن ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ پہلے مرحلے میں خدا کا تعارف کیا کروایا جا رہا ہے. اول العلم معرفت الجبار، علم کا آغاز یہ ہے کہ خدائے جبار کی معرفت حاصل کی جائے، پہچانو اس خدا کو جو فقط جابر نہیں ہے، جبار ہے. وآخر العلم، علم کا اختتام یہ ہے کہ تفویض الامر الیہ، کہ اپنے سارے امور کو اس کے سپرد کر دو. سوال کہ جب وہ جبار ہے، سپرلیٹیو ڈگری کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، جب وہ اتنا جبر کرنے والا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ اس نے ہمارے پاس چھوڑا کیا، اسپیس کدھر دیا اس نے کہ جس کو پھر ہم واپس خدا کی طرف پلٹائیں اور یہ کہیں کہ اے پروردگار ہم اپنے معاملات کو تیرے سپرد کرتے ہیں. یہ ہے سوال، میرے خیال میں کافی لاجیکل سوال ہے، لیکن برادران عزیز اگر آپ اس پر غور کریں تو مسئلہ بالکل واضح ہے، جو اب تک میں نے اپنے بیان کے اندر وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی کہ اگر آپ آسمان میں، زمین میں، کائنات میں، یونیورس میں، ساری دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو سب کے سب مجبور نظر آئیں گے. واپس آیت کی طرف آئیے، لشمس یمبغی لہا ان تدرک القمر، کہ ذرا دیکھ لو سورج کو اور چاند کو مجال ہے کہ وہ اس کی جورسٹکشن کے اندر کسی طرح سے انفلوئنس کرے، یہ اس کی جورسٹکشن کے اندر آ جائے. جیسے اس کو پروگرام کیا گیا ہے، جس طرح سے کو ریلیٹ کیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے. کیا ابھی کا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی نبی، کوئی رسول سورج کے پاس گیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اے سورج اللہ کی اطاعت کر، یہ کہا ہو کہ اللہ کی عبادت کر؟ وہاں پر ڈیویشن کا امکان ہی نہیں ہے، اسپیس ہی نہیں دیا گیا. جب اسپیس نہیں دیا گیا تو ڈیویشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جب ڈیویشن کی گنجائش نہیں ہے تو الگ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی میسنجر کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ زمین کے لیے، نہ آسمان کے لیے، نہ ہیونلی باڈیز کے لیے، نہ سورج کے لیے، نہ چاند کے لیے، نہ ستاروں کے لیے، نہ شجر کے لیے، نہ حجر کے لیے، نہ کسی پرندے کے لیے، نہ کسی جانور کے لیے. جو ان کو پروگرام دیا گیا ہے وہ اتنا ڈسپلنڈ ہے کہ اس کے مطابق ہی ان کو چلنا ہے. دے آر ناٹ سپوز، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈیویٹ ذرا سا، سنگل آیوٹا، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو بس وہ اپنی انسٹنکٹو، جس طرح سے تکوینی ہدایت ان کو دی گئی ہے وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. کن فیکون، یہ انسان کا معاملہ یونیک ہے کہ جب پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کو ول کے ساتھ بھیجا ہے. اس کے پاس ایک محدود صحیح، لمیٹڈ صحیح، مگر اختیار ہے. کس گھر میں پیدا ہوں گے اس کا اختیار نہیں ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، چلے جاؤ گے، اس کا اختیار نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہ سکو. مگر جب تک اس دنیا میں ہیں تو بہت سے کام کرنے کے اختیار موجود ہیں، اور وہ اختیار ایسا ہے کہ اس کے اندر انسان اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس گیون بائی آل مائٹی الائن کر سکتا ہے، ڈیویٹ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ الائن کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر ڈیویٹ کرے تو یقیناً پینلائز ہوگا. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں. علم کا آغاز یہ ہے کہ اس خدا کی معرفت حاصل کرو کہ جو جبار ہے. ذرا آسمان کی طرف دیکھو, زمین کی طرف دیکھو, دوسری مخلوقات کو دیکھو, تمہیں اندازہ ہوگا کہ خدا کتنا جبار ہے, اس نے سب کو کیسا مجبور کیا ہوا ہے. لیکن ان سب کو دیکھنے کے بعد جب تم اپنے آپ کو دیکھو گے تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ جو دوسرے مجبور ہو کر کر رہے ہیں تم سے اسی بات کا مطالبہ ہے کہ تم اپنے اختیار سے اس کام کو انجام دو. یہ تفویض الامر ہے کہ تم اپنی مرضی سے سرنڈر کرو. یہی تو اسلام کا مطلب ہے. الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین. یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر ڈیفائن کیا جب اسلام کو, تو یہ ارشاد فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم. اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا, سرنڈر کرنے کا. سبمٹ کریں اپنے آپ کو کس کی بارگاہ میں؟ کسی ایرے غیرے کی بارگاہ میں نہیں, اس خدا کی بارگاہ میں کہ جس کا وجود ہے یہ تمہاری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے, کہ تمہارا اپنا وجود اس بات کی گواہی دے گا. اگر اپنے آپ سے سوال کرو تو جواب ملے گا وہ ہے. یعنی باقی دلائل اپنی جگہ پر, مگر تمہارا اپنا وجود, تمہاری اپنی فطرت تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرے گی وہ ہے. اب اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, سبمٹ کرو. اور جب تم چاہو گے کہ اپنی آپ کو خدا کی بارگاہ میں سبمٹ کرو تو بے اختیار کہو گے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ مالک سیدھا راستہ چاہیے. کچھ تو ہے, تو نے اس دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیجا, کچھ تو ہے کہ جس کے لیے تو نے اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ آدمی جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ انسان کے جو اندر کی ترجمانی ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے اس کو رکھا ہے کہ تم خود یہاں تک پہنچ جاؤ گے اگر تم قلب سلیم کے ساتھ, پیور ہارٹ کے ساتھ اگر اپنے آپ سے سوال کرو گے تو یو ول گیٹ دس آنسر کہ ہاں کوئی ہے اور اس کی مدد مجھے درکار ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے. اتنا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی طرف مجھے جھکنا چاہیے, وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا رب ہے, وہ میرا پروردگار ہے. لیکن کیا کروں کہ جسے عبادت کا عنوان دیا جا سکے, جسے ورشپ کہا جا سکے. اس موقع پر انسان خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہے. وہ کہتا ہے مالک اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کچھ ہے, مگر اب کیا تو مجھ سے چاہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا. ایک مرتبہ سیدھا راستہ مل جائے تو پھر اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ دونوں ترجمے اسی لیے درست ہیں. پہلا ترجمہ پہلے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب انسان ابھی اس راستے پر نہیں آیا, لیکن ایک مرتبہ جب وہ اس راستے پر آ گیا تو اب پھر راستے پر آنے کی دعا نہیں مانگی جائے گی, راستے پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی جائے گی. یہی وہ چیز ہے کہ جو معصومین نے سمجھائی بھی کہ جو اب تک راستے پر نہیں آئے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں, اور جو آ چکے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ ذرا دیکھیے واقعاً کہ جو انسان کے اندر کے حالات ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فوراً جواب کیا دیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ چاہیے مالک. وہ راستہ صراط ہے, ایک راستہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک ہو اور راستے بہت زیادہ ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں, پلورلزم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ چاہیے. الصراط, کسی سے بھی آپ جا کر پوچھ لیجئے عربی زبان کے اندر صراط سنگولر ہے یا پلورل ہے. وہ راستہ ایک ہے. جب خدا ایک ہے تو راستے مختلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ راستہ ایک ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر تو نے نعمت کو نازل کیا. یعنی اب آپ ذرا غور فرمائیے, یہ ایک سورہ فاتحہ کتنے مسائل کو حل کرتا ہے. ایک تو یہ بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے, یہ بتاتا ہے کہ اس کا راستہ ایک ہے, یہ بتاتا ہے کہ کچھ ہیں ایسے. یو آر ناٹ دا فرسٹ ان دس ورلڈ, تم سے پہلے بہت آ کر جا چکے ہیں. ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن پر پروردگار عالم نے اپنی نعمت کو نازل کیا. ارے آپ پر نعمت کو نازل نہیں کیا، مجھ پر نعمت کو نازل نہیں کیا، یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں؟ کیا آنکھیں نعمت نہیں ہیں؟ کیا زبان نعمت نہیں ہے؟ کیا وجود نعمت نہیں ہے؟ ماں باپ نعمت نہیں ہے؟ مکان نعمت نہیں ہے؟ شریک حیات نعمت نہیں ہے؟ اولاد نعمت نہیں ہے؟ یہ غذا جو ہم کھا رہے ہیں وہ نعمت نہیں ہے؟ یہ پانی جو ہم پی رہے ہیں وہ نعمت نہیں ہے؟ یہ سب نعمتیں تو ہیں، تو کون ایسا ہے کہ جس پر نعمت پروردگار نازل نہیں ہوئی؟ تو سب کا راستہ پھر انمتا علیہم ہے، سبھی کا راستہ پھر انمتا علیہم ہے۔ لیکن آپ برادران عزیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیسے جا رہے ہیں؟ مانگا کیا تھا؟ مانگ رہے تھے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بھی نعمت ہے۔ جب پروردگار فرما رہا ہے کہ ان کا راستہ، کہ جن کے اوپر نعمت نازل ہوئی، تو اس سے دوسری نعمت مراد نہیں ہے، وہ نعمت مراد ہے کہ جس کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے منتخب کر کے ہادی بنا دیا۔ یہ وہ ہادیان برحق ہیں کہ جن کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے نعمت ہدایت کو نازل کیا، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کبھی تیرا غضب نازل ہوا، گمراہ ہونے کا سوال کیا ہے۔ یعنی آپ برادران عزیز ذرا اس کے اندر تفکیک کریں، یعنی ڈیفرنشیٹ کریں، آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف ہے مغضوب علیہم، مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر غضب نازل ہوا، غضب نازل ہوا، ریٹ آف آل مائٹی۔ کیوں؟ اگر وہ نعمت ہدایت سے متصف ہوتا تو اس کے اوپر غضب خدا کیوں نازل ہوتا؟ اس کا مغضوب علیہم ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس راستے پر وہ ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ، جو ضالین کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ گمراہ ہیں۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ ناٹ نیسسریلی ابھی غضب نازل ہو چکا ہو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ خود بھٹک رہا ہے۔ بھائی آپ بھی راستہ تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی راستہ تلاش کر رہا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس طرف مجھے جانا ہے، تمہیں راستہ معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں، میرے تو اپنے سگنل نہیں آ رہے ہیں، میں بھی گوگل میپ آن کر رہا ہوں، میرا بھی نہیں ہو رہا، آپ کا بھی نہیں ہو رہا، تو وی آر آل لوکنگ فار دا رائٹ پاتھ، نہیں مل رہا۔ تو یہ بھی بیچارہ ضالین ہے، وہ بھی ضالین ہے، گمراہ یہ بھی ہے، گمراہ وہ بھی ہے۔ تو گمراہ ہونے کا مطلب نیسسریلی مغضوب علیہم ہونا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو راستہ نہیں ملا، وہ تلاش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اسے راستہ مل جائے گا تب پتہ چلے گا کہ اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے، اب وہ اس راستے پر باقی رہتا ہے یا نہیں باقی رہتا۔ اب دیکھیے برادران عزیز، اور غور فرمائیے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جب تمہیں صراط مستقیم پر آنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو انعمت علیہم کا مصداق ہے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں برادران عزیز، کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے کہ محرکہ کے اندر بھی ابن حجر نے یہ حدیث لکھی ہے کہ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط علی صراط المستقیم، علی ہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائیے گا، پیغمبر اکرم، ان کا صراط مستقیم ہونا شک و شبے سے والا تر ہے، مگر ایک مرتبہ جب مان لیں کہ اللہ کا رسول صراط مستقیم ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے ہاتھ پر کس کو بلند کیا گیا، وہ کون ہے کہ جس کی مولائیت کا اعلان کیا گیا، وہ کون ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب ہاتھوں پر بلند دیکھ لیا تو اب اس کے بعد یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کا تعارف بول کر بھی کروا دیا گیا، دکھا کر بھی کروا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اس کو چھوڑ دے گا، وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر فقط ضالین کا مصداق نہیں بنے گا، مغضوب علیہم کا بھی مصداق بن جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور سورہ بقرہ میں انٹر ہو جائیے، آپ کو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ سورہ فاتحہ جو ترجمانی کر رہا تھا اسی بات کی کہ انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے، کس طرح سے وہ ایوالو ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کی کیفیت یہاں تک وہ پہنچے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ان لوگوں کی طرف اسے متوجہ ہونا چاہے پڑے گا کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہے، مغضوب علیہم اور ضالین سے شائستگی کے ساتھ اعلان براءت بھی کرنا پڑے گا کہ ان کے راستے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ سورہ بقرہ کو انٹر کریں، اس کو شروع کریں، اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدن للمتقین. مانگا کیا تھا سورہ فاتحہ کے اندر؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک سیدھا راستہ چاہیے، ہدایت چاہیے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت چاہیے. پروردگار عالم نے اس کا ٹو فولڈز میں جواب دیا. ایک کہا انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر نعمت ہدایت نازل کی گئی، اور دوسرا جواب اس کا دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں ہے، ہدن للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت کرے گی، مگر کن کی کرے گی؟ متقین کی، جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کی ہدایت کرے گی. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جس چیز کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جس کی ہدایت مانگی جا رہی تھی، اس کو اگر لفظوں میں پڑھنا ہے تو قرآن کا مطالعہ کیجئے، اور اگر مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو آل محمد کے کردار کا مطالعہ کیجئے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین میں جمع کر کے بیان کر دیا، انی تارکن فیکم الثقلین، وہی انعمت علیہم، اور وہی یہاں پر آ کر دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فی. حدیث ثقلین میں وہ دونوں چیزیں کنورج ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں انی، میں تارکن، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی عطرت، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، کسی ایک سے نہیں، ٹیکسٹ کو چھوڑ دو گے گڑبڑ ہو جائے گی، ٹیکسٹ کو لے لیا اور یہ کہہ دیا کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے اور گڑبڑ ہو جائے گی، نہ یہ کافی ہے نہ وہ کافی ہے، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، کبھی نہیں دیکھا. دیکھیے برادران عزیز، میری بھی اب زندگی 40 سے تو اوپر ہو گئی، اسکول کالج یونیورسٹیاں انہیں کے اندر، مدارس کے اندر زندگی گزری، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کسی کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ ٹیکسٹ بک اٹھائیں اور استاد کو کہیں گڈ بائی، ہمارے لیے یہ کافی ہے. پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھنا ہے تو کہتے ہیں سپروائزر ہونا ضروری ہے، کمال ہے، آپ تو اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کرانا ہے، کہ سپروائزر تو ضروری ہے، آپ اسے کنسلٹ کرتے رہیے. میں کیوں کرتے رہیے، تھیسس مجھے لکھنا ہے؟ کہا نہیں، لکھنا تو ہے مگر بہرحال سپروائزر ضروری ہے. تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اسکول کے اندر اسٹوڈنٹس کو آپ نے یہ حق دیا ہو کہ وہ کتاب لہرا کر ٹیچر کو ٹانٹ کریں کہ دس بک از انف، سفائس کرتی ہے، وی ڈونٹ نیڈ اینی کنسلٹیشن، آپ کے لیکچر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اچھا کالج کے اندر؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس بات کی کوئی گنجائش ہو؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹیچر تو بہرحال ضروری ہے. یعنی کمال ہے، دنیا کے مدارس میں، دنیا کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنس کے اندر، دنیا کے لکھی ہوئی کتابوں کے اندر کتاب کافی نہیں ہوتی ہے، اور خدا کی نازل کردہ کتاب رسول کے بغیر اور علی کے بغیر کافی ہو جائے گی. یار ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں اپنے ینگسٹر سے کہتا ہوں کہ وہ اس بار پر غور کریں کہ لاجیکلی واقعی یہ بات معقول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، کیا قابل قبول ہے کہ کوئی بھی کتاب کو لہرا کر یہ کہے کہ ہمیں استاد کی ضرورت نہیں، اور پیغمبر اکرم سے بے شرمی کے ساتھ یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر مصائب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر آئیے، چونکہ صراط مستقیم کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، لہذا ایک آیت کی طرف میں آپ کو اور متوجہ کروں جتنی وقت میں گنجائش ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. جب ہم نے کہا صراط صراط صراط، ایک راستہ ایک راستہ، اب غور فرمائیے سورہ عنکبوت 29 سورہ ہے اور اس کے اختتام پر آپ کو یہ آیت ملے گی 29 چیپٹر. پروردگار فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا, جبر و اختیار کی جو بحث تھی اس سے بھی اس کو کنیکٹ کیجئے, اور یہ جو صراط کی بحث تھی اس سے بھی اس کو کنیکٹ کیجئے. راستے کے لیے ایک لفظ ہے صراط, ایک اور لفظ ہے سبیل. اس سبیل کا پلورل ہے سبل, اسی کی جمع سبل, راستے پاتھس. پروردگار فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. جاہدو جہاد سے نکلا ہے نا, اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے جد و جہد. وہ جو ہماری راہ میں ایفرٹس کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ایفرٹ ان کی طرف سے ہونی چاہیے. وہ اپنے آپ کو سسپینڈ کر کے بیٹھ جائیں تو نہیں, ہم نے تم کو زیرو پر پیدا نہیں کیا ہے. یو آر وتھ پوٹینشیل, آپ کے اندر صلاحیت ہے. پروردگار فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا, وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہماری طرف آنے کے لیے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا, ہم اس کو گرنے نہیں دیتے ہیں, ہم اس کو تھام لیتے ہیں, ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں. اگر کوشش وہاں سے ہو تو لڑکھڑائے گا, تھوڑا سا پیروں کے اندر کپ کپی آئے گی, کہیں پر گرنے لگے گا, ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے, ہم اس گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں. تم کوشش تو کر کے دیکھو, ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے, ہم تمہیں سنبھال لیں گے. لنہدینہم یقیناً یقیناً یقیناً, یہ تین مرتبہ یقیناً میں نے تکلفاً نہیں کہا. جو عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہاں پر تین تین انٹینسیفائرز موجود ہیں. لنہدینہم لام تاکید, ایک انٹینسیفائر عربک کے اعتبار سے. لنہدینہ یہ جو نون تاکید آپ کو نظر آیا, دو دو نون, یہ ڈبل انٹینسیفائر ہے. ایز اے ریزلٹ تین انٹینسیفائرز ایک ورڈ میں پروردگار عالم نے رکھے ہیں. ارشاد یہ ہو رہا ہے تم ہماری راہ میں کوشش تو کرو. لنہدینہم یقیناً یقیناً یقیناً, فار شیور, سرٹینلی, لازماً ہم یہ کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم ان کی ہدایت کر دیں گے سبلنا, اپنے راستوں کی جانب. یہاں پر سبیل نہیں ہے, یعنی اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ صاحب وہاں پر تو صراط تھا مگر یہاں پر تو سبل ہے. لنہدینہم سبلنا, ہم اپنے راستوں کی طرف اس کی ہدایت کر دیں گے. تو وہاں پر کہا صراط, یہاں پر کہا سبل, ان دونوں کے درمیان آپ ریکنسیلیشن کیسے کرتے ہیں؟ اگر راستہ ایک ہے تو یہاں پر راستے کیسے ہو گیا؟ علامہ طباطبائی نے بھی المیزان کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے, دوسرے اسکالرز نے بھی اس پر بات کی ہے, بات بہت لاجیکل ہے. دیکھیے برادران عزیز, سیدھا راستہ تو ایک ہوگا, بہت توجہ کیجیے گا, بس سیدھا راستہ تو ایک ہوگا. اب آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اس جگہ, اس سینٹر میں, کچھ ہیں جو ایسٹ میں رہتے ہیں, کچھ ہیں جو ویسٹ میں رہتے ہیں. میں تکے مار رہا ہوں, مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ آپ لوگوں کے یہاں کے جغرافیہ کا کچھ نہیں پتہ, میں بڑے سنتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے, کچھ ایسٹ میں رہتے ہیں, کچھ ویسٹ میں رہتے ہیں. کوئی ایسٹ سے بھٹک گیا, کوئی ویسٹ سے بھٹک گیا, آنا یہاں پر تھا, اس کو آنا تھا ایسٹ سے, اس کو آنا تھا ویسٹ سے, تو نہ وہ سینٹر پر ہے نہ یہ سینٹر پر ہے. یہ بھی سینٹر سے دور ہے, وہ بھی سینٹر سے دور ہے. آنا ہے اس راستے کی طرف کہ جو اسے اس سینٹر تک لے آئے, لیکن اب ہو کیا رہا ہے, دونوں خود جس پوائنٹ پر اس وقت ہیں ایز آف ناؤ وہ مختلف ہیں. یہ مختلف گمراہی کے پوائنٹس ہیں, یہ سمجھانے کے لیے. یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کو گھروں کو میں نے گمراہی کا اڈا کہہ دیا, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی جس جگہ پر آپ آنا چاہتے تھے آپ نے راستہ لیا, روٹ لیا, لیکن آپ بھول گئے, رائٹ لیفٹ ہو گئے, اور اب آپ کسی اور کو پوچھ رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح. اچھا ایک شخص ہے جو ویسٹ میں رہتا ہے, وہ وہاں سے فون کر رہا ہے کہ ذرا مجھے تو بتاؤ, اس کو جواب ملے گا کچھ اور, اس کو جواب ملے گا کچھ اور. کیوں؟ وہ جو جواب دیا جا رہا ہے وہ صراط مستقیم کا جواب نہیں ہے, صراط مستقیم تک آنے کا جواب ہے. وہ کسی اور پوائنٹ پر گمراہی کے کھڑا ہوا ہے, یہ کسی اور پوائنٹ پر گمراہی کے کھڑا ہوا ہے, تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تک آ جاؤ تاکہ پھر تم صراط مستقیم سے اپنی منزل تک پہنچ سکو. اس کو یہ کہا جا رہا ہے تم جہاں پر ہو وہاں سے یوں آ جاؤ تاکہ تم صراط مستقیم سے اپنی منزل تک آ سکو. جو اب تک شرک کی دلدل کے اندر گرا ہوا ہے اس کو توحید کا بتایا جائے گا,
جو توحید پر آ چکا ہے رسالت مصطفیٰ سے دور ہے اس کو مصطفیٰ کا پتہ بتایا جائے گا, اور بتایا اسی لیے جائے گا کہ مصطفیٰ کو جب پہچان لیا تو ہاتھوں پر بلند علی کو دیکھ کر مہدی تک کا صراط مستقیم کا راستہ مل جائے. ایشو بڑا سمپل ہے, وہاں پر جو کہا جا رہا ہے اس کے مطلب کو تو سمجھیں کہ وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. وہ سارے وہ راستے ہیں کہ جو لوگ مختلف نکات کے اوپر ہیں, مختلف پوائنٹس کے اوپر ہیں, ان سب کو لانا ہے. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. حق شراکت داری کو پسند نہیں کرتا. کو ایگزسٹنس یس فار شیور یس, بے شک کسی بھی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے کو ایگزسٹنس, پیسفل کو ایگزسٹنس. مگر کیا پیسفل کو ایگزسٹنس کا یہ مطلب کہ ان دا نیم آف پلورلزم یہ کہہ دیا جائے کہ سیلویشن از گارنٹیڈ فار ایوری ون؟ نو مائی ڈیئر, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایتھیس رہتے ہوئے بھی قیامت میں کسی نہ کسی طریقے سے ون وے اور دا ادر وہ جنتی ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ کوئی لاجیکل تو بات کریں. ایک توحید کی بات کر رہا ہے, دوسرا شرک کی بات کر رہا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حق پر ہے وہ بھی حق پر ہے. کیا تماشا ہے؟ کو ایگزسٹنس یس, میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں, کو ایگزسٹنس بالکل درست ہے. پیسفل کو ایگزسٹنس جہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے یہ بالکل درست ہے. انسان کسی اور کی طرف اس کے نظریات کے اختلاف کی وجہ سے لٹھ لے کر نہ پڑ جائے, اس سے زندگی کا حق نہ چھین لے, حق کے حیات اس سے نہ چھین لے, بالکل صحیح ہے. مگر یہ کیسے جسٹیفائی ہو گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو اپنا ویو پوائنٹ ہے وہ بھی ایکسپریس نہ کرے؟ اس کا تو نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کو پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر تو اتنی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو قرآن مجید کے اندر ہمیں مشرکوں کی نظر آتی ہے. کس بات پر مذمت ہو رہی ہے؟ اگر مشرک رہتے ہوئے بھی سلویشن اس کے لیے بھی ہے, مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کا بیٹا کوئی کسی کو مانتا ہے اور سلویشن اس کے لیے بھی ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت توجہ کیجئے گا, میں اور آگے بڑھ کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہی معاملہ تھا تو پھر حسین کو اپنے بھرے گھر کو کٹوانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو شاعر کا شعر آپ عام طور پر سنا کرتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خسینی, اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ, تکلف کس بات کا ہے, آؤ اور آ کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ حسین کے حالات کی ترجمانی ہے. کیوں حسین اپنے بھرے گھر کو قربان کر رہے ہیں؟ اسلام بچانے کے لیے. اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بھرے گھر کی قربانی دینے کے لیے حسین تیار ہے. جیسے کہ اسلام وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو نجات ملنی ہے. سلویشن یہاں پر ہے. اسلام ہیز سم تھنگ ٹو آفر, اسلام ہیز سم تھنگ ٹو پریزنٹ, جس کے ایکسیپٹنس کے نتیجے میں یقیناً سلویشن انسان کو حاصل ہوگی, بے شک ہوگی. دیکھیے برادران عزیز, آج ہمیں خاص طور پر یاد کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے واقعے کو. یہ قافلہ دو محرم کو, دو محرم کا دن ابھی مکمل ہوا ہے, مغرب سے کچھ پہلے بعض مورخین نے, مقتل نگاروں نے اس بات کی صراحت کی کہ مغرب سے کچھ پہلے امام حسین کربلا پہنچ گئے. اور حسین پہنچ گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین کا پورا قافلہ پہنچ گیا. حور ساتھ ساتھ ہے, مامور ہے, اس کا اصرار ہے کہ اب قافلے کو روک دیا جائے, مگر حسین کو معلوم ہے کہ کہاں پر قافلے کو روکنا ہے. وہ منزل آ گئی کہ جہاں پر امام مظلوم کے ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. سات سواری کے جانور تبدیل کیے گئے, سات, سیون, مگر کوئی جانور آگے نہیں بڑھ رہا. اور جب ساتوں جانوروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو امام حسین نے کہا کہ یہاں پر ذرا دیکھو, معلوم کرو کہ آس پاس کوئی قبیلہ آباد ہے. پتا چلا کہ ہاں قبیلہ بنی اسد آباد ہے. کہا ان کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ حسین کو تو مقتل کی تلاش ہے. وہ جگہ آ گئی یا نہیں کہ جہاں پر میرے پروردگار عالم نے میرے لیے طے کیا ہے, مجھ سے قربانی ڈیمانڈ کی ہے, اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا. حسین اس کا بہترین مصداق ہے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. قبیلہ بنی اسد کے افراد آئے اور اب امام حسین کا ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہے، ایک کنورزیشن ہے. امام نے کہا کہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا نینوا، فرزند رسول اس کا ایک نام نینوا ہے. حسین کہتے ہیں کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا مولا یقال لہا غازریہ، اس کا ایک نام غازریہ ہے. امام نے کہا کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا کہ مولا یقال لہا شت الفرات، اس کا ایک نام شت فرات بھی ہے. امام نے کہا کہ ہاں یہ بھی ہے مگر کوئی اور نام بھی ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ امام کس نام کی تلاش میں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ مولا یہ نام تو وہ ہیں کہ جو ہمیں معلوم تھے، اس کے علاوہ ہمیں تو کوئی نام یاد نہیں آتا، مگر ہمارے قبیلے کے اندر ایک سینئر، ایک بوڑھا موجود ہے، ممکن ہے کہ اسے کوئی اور نام معلوم ہو. کہا اس کو بلا کے لاؤ. وہ بیچارہ خود سے آ بھی نہیں سکتا تھا، اسے اٹھا کر لایا گیا. اور جب وہ پہنچا تو امام نے کہا کہ تیرے قبیلے والوں نے یہ نام تو اس زمین کے بتائے ہیں، نینوا ہے، غازریہ ہے، شت فرات ہے، مگر کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا یقال لہا کرب و بلا، کہ مولا اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. امام نے کہا ہاں ہاذا ارض کرب و بلا، کہ یہی وہ زمین ہے کہ جو کرب کی زمین ہے، بلا کی زمین ہے. امام نے یہ جملہ کہا. اور اب اس کے بعد امام مظلوم کہتے ہیں کہ ہاں ہونا اسی جگہ پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، مگر میں ہاتھ جوڑ کر امام سے کہوں کہ مولا آج تو آپ خیمے لگا لیں گے، مگر یہ خیمے کب تک یہاں پر رہیں گے؟ جب تک ان میں آگ نہ لگ جائے. امام نے کہا کہ یہیں پر ہمارا سامان اتارا جائے گا. میں کہوں گا کہ ہاں مولا سامان تو اتارا جائے گا، مگر اس وقت تک یہ سامان رہے گا جب اس تک اسے لوٹ نہ لیا جائے. امام نے کہا کہ یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، تو اس با اطفال ہونا. میں کہوں گا کہ ہاں مولا یہاں پر واقعا آپ کا خون بہایا جائے گا، کسی کے سینے سے ابلتا ہوا خون، کسی کے ہاتھوں سے بہتا ہوا خون، امام مظلوم کے ہر حصہ بدن سے بہتا ہوا خون، ہر فرد فرید و شہید کا خون. ہاں مگر ان سارے معصوموں میں ایک کا خون وہ ہے کہ جو حسین نے بہنے نہیں دیا، اس خون کو تو حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا، وہ ششمہے کا خون تھا. وہ حسین مظلوم نے جب کہہ دیا کہ یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے تو خیمے لگائے گئے. اور اب جناب زینب ہیں، بیبیاں ہیں، وہ خیموں کے اندر جانے لگیں. جناب زینب جب خیمے میں جا رہی تھی تو سکینہ گود میں تھی. جناب زینب خیمے کے اندر گئیں، ابھی دری وغیرہ کچھ بچھائی نہیں گئی ہے، بچی کو زمین پر رکھا. جناب زینب بھی تھکی ہوئی تھی، بیٹھ گئیں. جیسے ہی بیٹھی ہیں تو زمین سے زرد غبار اٹھا اور سکینہ کے بالوں پر آ کر جم گیا. جناب زینب نے یہ ماجرا دیکھا، زمین سے خاک اٹھائی، سونگھی اور کہا اما فضا ذرا بھیا سے کہنا مجھ سے ملاقات تو کریں. ابھی امام حسین گفتگو کر رہے تھے بنی اسد والوں سے، مگر زینب نے بلایا ہے تو ساری گفتگو چھوڑ دی. حسین آئے جناب زینب کے پاس. زینب کہنے لگی بھیا کیا ممکن نہیں کہ ہم کسی اور جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈالیں؟ حسین کہتے ہیں کہ زینب ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ بھیا ایک بات تو یہ ہے کہ اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بی بی کے رونے کی آواز سنی ہے، اور آواز بھی کچھ جانی پہچانی سے محسوس ہو رہی ہے. حسین کہنے لگے ارے زینب تم نے پہچانا نہیں، یہ ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. مگر یہ ماں گریا کیوں کر رہی ہے؟ زینب سوال کرتی ہیں. کہا کہ گریا اسی لیے کر رہی ہیں کہ یہ زمین زمین کرب و بلا ہے. زینب یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر اب ہمیں قیامت تک رہنا ہے. جناب زینب نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حسین واپس آئے قبیلہ بنی اسد والوں کے پاس اور بنی اسد والوں سے کہتے ہیں اے بنی اسد والوں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ دیکھو اس زمین کو خرید لوں. بنی اسد والے کہتے ہیں مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، جب تک آپ رہنا چاہیں، یہ زمین آپ کے لیے ہبا ہے، آپ کے لیے مباح ہے، آپ اس پر رہیں. امام کہتے ہیں کہ نہیں اب دو چار دنوں کی بات تو نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک یہاں پر رہنا ہے. میں پسند کرتا ہوں کہ پہلے اس کی قیمت دے دوں تاکہ یہ زمین ہماری ملکیت میں آ جائے. 60,000 درہم میں حسین مظلوم نے اس زمین کو خریدا جس کو آپ کربلا کہتے ہیں، وہ حسین کی ملکیت تھی. اور پھر حسین کہتے ہیں اے قبیلہ بنی اسد والوں میں یہی زمین جو ابھی میں نے تم سے خریدی ہے میں تمہیں واپس لوٹانا چاہتا ہوں، اگر تم تین وعدے کر لو تو میں یہ زمین تمہیں واپس لوٹانا چاہتا ہوں. بنی اسد والے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ مولا فرمائیے کیا امر ہے آپ کا؟ حسین کہنے لگے کہ دیکھو پہلی ہماری وصیت تو یہ ہے کہ یہاں پر ابھی ایک جنگ ہونے والی ہے چند دنوں میں، جس کے بعد ہم لوگ یہاں پر شہید ہو جائیں گے، تو دیکھو ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے بے گور و کفن، وعدہ کرو کہ جب یہ فوج بے حیا چلی جائے گی تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دو گے۔ قبیلہ بنی اسد کے مرد وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ کہا دوسری شرط بھی سن لو کہ ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ لوگ آنا شروع ہوں گے، وہ ہمارے زائرین، ہماری زیارت کرنے والے جو ہمارے زائرین ہوں گے تو پوچھتے ہوئے آئیں گے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہمارے مولا حسین کی قبر کہاں پر ہے۔ اے قبیلے بنی اسد والوں، اتنا وعدہ کرو کہ اگر کوئی میری قبر کا پوچھتے ہوئے تم تک پہنچے تو تم میری قبر کا نشان اسے بتا دو گے کہ یہ حسین غریب کی قبر ہے، یہ شہداء کربلا کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ کہا تیسرا وعدہ یہ کرو کہ جو ہمارا زائر آئے گا اسے تین دن اپنا مہمان بناؤ گے۔ یہ کیا عجیب قسمت پائی ہے زائر حسین نے کہ حسین جب کربلا پہنچے ہیں تو سب سے پہلے اپنے زائرین کا خیال کیا ہے۔ تین دن مہمان؟ ارے مولا آپ تین دن بھوکے پیاسے اسی زمین کے اوپر شہید کر دیے جائیں گے، اور آپ کو اپنے زائروں کی بھوک اور پیاس کا اتنا احساس ہے کہ تین دن ان کو مہمان بنایا جائے؟ بنی اسد کے مردوں نے تو وعدہ کر لیا ہے اور وہ جانے لگے۔ تو حسین کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کے مردوں، تم تو جا رہے ہو مگر ایک کام تو کرو، ذرا اپنے گھر کی خواتین کو تو بھیج دینا، میں ان سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے مرد گئے اور خواتین سے کہا کہ جاؤ اور جا کر سنو فرزند رسول کیا کہنا چاہتے ہیں، تمہیں بلایا ہے۔ وہ بیویاں اپنے حجاب کو درست کرتے ہوئے، اپنی چادروں کو صحیح کرتے ہوئے باہر نکلیں کہ ارے فرزند رسول نے ہمیں طلب کیا ہے، ہم اتنے خوش نصیب ہو گئے۔ آئیں امام مظلوم کے پاس، جی فرزند رسول فرمائیے ہمارے لیے کیا امر ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حسین کہنے لگے اے بیویوں مجھے پہچانتی ہوں، میں کون ہوں؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ طاہرہ کا نواسا ہوں، میں زینب کبریٰ کا بھائی ہوں۔ وہ حوالے دیے جو مستورات سے متعلق تھے۔ انہوں نے کہا جی جی مولا ہم نے پہچان لیا، ہم آپ کو جانتے ہیں، فرزند رسول فرمائیے ہمارے لیے کیا امر ہے؟ امام کہنے لگے اے بیبیوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد یزید کی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کریں، اتنا وعدہ کرو کہ اگر وہ نہ آئیں تو تم جب فرات کے پاس پانی بھرنے کے لیے آؤ گی تو اس موقع پر ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا اور اسی طرح سے ہماری تدفین کا اہتمام کر دینا۔ بنی اسد کی عورتوں کے آنکھوں میں آنسو تو آ گئے مگر ہاتھ جوڑ کر انہوں نے وعدہ کیا کہ اے فرزند رسول ہاں یقیناً ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ جب جانے لگیں تو حسین کہتے ہیں اے بیبیوں ایک زحمت اور ہوگی، اپنے بچوں کو تو ذرا بھیج دینا، اپنے گھر کے بچوں کو تو بھیج دینا، مجھے ان سے بھی کچھ کام ہے۔ بنی اسد کی عورتیں گئیں حیران پریشان اور بچوں سے کہنے لگی اے بچوں جاؤ اور جا کر سنو فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں، آقا کیا کہہ رہے ہیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بچے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، ننے ننے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے حسین مظلوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاں مولا ہمارے لیے بھی کوئی امر ہے، ہمارے لیے بھی کوئی کام ہے، ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہے، ہم بھی کچھ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں اے بچوں مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، میرے بھی بچے ہیں تمہاری طرح سے، پیارے بچے میرے بھی ہیں، ایک وعدہ کرو گے؟ کہا فرزند رسول فرمائیے ہمارے لیے کیا امر ہے؟ کہا وعدہ کرو کہ اگر تمہارے ماں باپ یزیدی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کریں تو تم جب کھیلنے کے بہانے آؤ گے، اس میدان میں کھیلنے کے بہانے آؤ گے، کھیلتے کھیلتے فقط اتنا کام کرنا ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا، اسی طریقے سے ہماری تدفین کا انتظام ہو جائے۔ اللہ ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون ماتم حسین۔